الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أو كما قال صلى الله تعالى عليه وسلم أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في سورة التوبة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي اللهم ربنا ألحمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمين يا رب العالمين حضرات محترم جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ ربیع الاول کا مہینہ شروع ہو چکا یوں تو پورے سال میں یہ جو مہینوں کی ترتیب ہے جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے 12 مہینوں کی یہ تقسیم کی گئی ہے اور ان میں سے کوئی مہینہ بھی کم تر یا آج کی اصطلاح میں اگر کہوں تو منحوس نہیں ہے سب کی اپنی اپنی جگہ پر اہمیت بھی برقرار ہے اور سب کے ساتھ کچھ نہ کچھ فضیلتیں اور اسلامی تاریخ کے اعتبار سے کچھ خاص واقعات جو ہیں وہ وابستہ ہیں ان مہینوں میں جو 4 مہینے ایسے ہیں جو حرمت کے مہینے ہیں پھر ایک مہینہ ایسا ہے جسے مہینوں کا سردار کہا گیا ہے رمضان المبارک ہے اسی طرح ربیع الاول کا وہ مہینہ ہے جس کی خاص مناسبت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ سے ہے یوں تو آپ یہ سمجھیں کہ سال کا کوئی مہینہ تو درکنار کوئی ہفتہ کوئی دن کوئی گھنٹہ بلکہ کوئی لمحہ بھی دنیا میں ایسا نہیں گزرتا جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدحت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور کمال کا بیان نہ ہوتا ہو ہر وقت اس لیے کہ یہ بات ہمارے عقیدے میں بھی شامل ہے اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس کا اعلان بھی فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا تو بلند کرنے سے مراد یہ ہے کہ پوچھا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے, اور جواب یہ ملا کہ اب جو شخص بھی اللہ کی وحدانیت کو بیان کرے گا وہ ساتھ ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی بھی دے گا. لیکن یہ ذہن میں رکھیے گا کہ ربیع الاول کا مہینہ جب آتا ہے, چونکہ اسے خاص نسبت ہے, لہذا اس اعتبار سے اس مہینے میں مزید ذوق و شوق کے ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور شان کا بیان, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر گفتگو کا معاملہ ہماری نظروں میں آتا ہے, اور یہ بڑی اچھی بات ہے اگر یہیں تک محدود رہے تو. اسی مناسبت سے چند باتیں ہیں جن کی طرف میں آپ حضرات کی آج توجہ مبذول کرانا چاہ رہا ہوں. پہلی بات تو آپ یہ سمجھ لیں کہ ہمارا جو محبت کا اور نسبت کا تعلق ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ, یہ محبت اور نسبت وہ ہے کہ جو دنیا کے انسانوں میں کسی اور کے ساتھ وہ محبت اور نسبت نہیں ہو سکتی, وہ جذباتی تعلق نہیں ہو سکتا جو ایک امتی کا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. یہ تو بڑی ایک مثبت بات میں عرض کر رہا ہوں, اور اس پر الحمدللہ ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر بھی ادا کرنا چاہیے. میں یہ بڑے یقین کے ساتھ یہ جملہ کہہ رہا ہوں کہ ہر وہ شخص جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والا ہے, اور یہ اللہ تعالیٰ کا ہم پر بہت بڑا فضل و کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں داخل فرمایا. یہ بہت فضل ہے, یہ بہت کرم. یہ کون ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے جن کا اس دنیا میں جمال میں بھی کوئی ثانی نہیں ہے, اور سیرت و کردار کے حوالے سے بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جیسا دوسرا کوئی نہیں. یہ بھی ہمارا عقیدہ ہے الحمدللہ. وہ جو جمال, وہ جو حسن, وہ جو خوبصورتی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی گئی تھی, ویسا حسن, ویسا جمال, ویسی خوبصورتی بھی کائنات میں کسی اور کو نہیں دی گئی ہے. ایک صحابی روایت کرتے ہیں کہ میں رات کے وقت گھر سے نکلا اور میں نے دیکھا تو آسمان پر 14ویں کا چاند چمک رہا ہے, اور کہتے ہیں کہ میں اس چاند کی خوبصورتی کی تعریف کرتا کرتا مسجد نبوی میں داخل ہوا. یہ روایت کے الفاظ ایسے ہی ہیں کہ میں جب مسجد نبوی میں داخل ہوا تو میں نے دیکھا کہ مسجد نبوی کے صحن میں بھی ایک چاند موجود ہے, اور میرا معاملہ یہ تھا کہ میں کبھی آسمان کے چاند کو دیکھتا تھا اور کبھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کی طرف دیکھتا تھا. تو بہرحال یہ میں فیصلہ کرنے میں ذرا مجھے مشکل پیش آ رہی تھی, لیکن جب میں نے غور و فکر کیا اور میں نے جب اپنے دل سے سوچا تو میں نے یہ فیصلہ کیا, اور وہ فیصلہ اس روایت کے اندر موجود ہے کہ انہوں نے کہا کہ میں نے فیصلہ یہ کیا کہ مجھے محسوس ہوتا ہے کہ آسمان کا چاند بھی اپنی روشنی کو اس چہرے سے مستعار لے رہا. مقابلہ تو ممکن ہی نہیں ہے, محسوس ہی ہو رہا ہے کہ آسمان کا چاند بھی اس چہرے سے اپنی روشنی کو مستعار لے رہا ہے. مان پڑ گیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جمال کے ساتھ. سورہ یوسف نازل ہوئی, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھ کر سنائی, اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے سنی, اور جب وہ اس آیت کی تلاوت ہوئی کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یوسف علیہ السلام کو جب ان عورتوں نے دیکھا, وہ جو اس شہر کے بڑے بڑے وزیروں کی بیویاں تھیں, انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کے چہرے کو ایک جھلک دیکھا. جیسے استاد محترم بیان فرماتے ہیں کہ ایک دروازے سے غالباً داخل ہوئے یوسف علیہ السلام اور دوسرے دروازے سے باہر نکل گئے, تو کہا جب ایک نظر دیکھا ہے, سر سے پیر تک دیکھا ہے, تو کیا ہوا, انہوں نے اپنی انگلیوں کے اوپر چھریاں چلا لی. قطعنا ایدیہن کے الفاظ ہیں قرآن مجید میں, انہوں نے اپنی انگلیوں پر چھریاں چلا لی. وہ حسن اور وہ خوبصورتی اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کو عنایت فرمائی تھی. تو جب سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے یہ روایت سنی, قرآن مجید کی آیات سنی ہے, تو بے ساختہ انہوں نے جو جملہ کہا ہے وہ کیا خوبصورت جملہ ہے. وہ کہتی ہیں کہ انہوں نے تو یوسف علیہ السلام کی پوری جھلک دیکھی تھی, سر سے پیر تک دیکھا تھا, پھر انگلیوں پر چھریاں چل گئی تھیں. وہ کہتے ہیں کہ لو رائنا جبینا ہو, اگر وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف جبین دیکھ لیتی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف پیشانی دیکھ لیتی, تو بہر یہ کہ ان کی جو چھریاں ہیں وہ انگلیوں پہ چلنے کی بجائے ان کے دلوں پہ چل جاتی. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس جمال اور کمال کی تعریفیں کی لوگوں نے, آج تک ہوتی چلی آ رہی ہیں, قیامت تک ہوتی چلی آئیں گی. ساری دنیا کا نعتیہ کلام بھی ہم اگر اکٹھا کر لیں, ساری دنیا کا نعتیہ کلام اکٹھا کر لیں, تو بھی کوئی شخص کہے کہ میں نے انہیں جمع کر کے ایک دیوان بنا دیا ہے, چاہے اس کی لاکھوں جلدیں بھی بن جائیں, تو بہرحال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت و کردار کو پوری طرح بیان کرنے سے وہ قاصر ہے. اس میں کوئی دوسری رائے نہیں, لیکن اپنی سعادت کے لیے میں وہ الفاظ بیان کر رہا ہوں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے مخالف کسی نے قصیدہ لکھا ہے اور کسی نے جانا گستاخانہ کچھ الفاظ لکھے ہیں, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں موجود تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسان نے ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا ہے کہ اب تم اس کا جواب کہو. اور بڑی عجیب روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر سے اتر کر خود نیچے آ گئے اور حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خود ممبر پہ بٹھایا, اور پھر حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ نے وہ الفاظ کہے ہیں جو یعنی معروف بھی ہیں, شہرا آفاق اور انتہائی خوبصورت بھی. وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ. کیا خوبصورت الفاظ. وہ کہہ رہے ہیں میری آنکھوں نے کبھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جیسا خوبصورت کوئی دیکھا ہی نہیں. اور دیکھتے بھی کیسے کہ کسی عورت نے کبھی ایسا خوبصورت کوئی پیدا ہی نہیں کیا. خلقت مبرئا من کل عیب, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر عیب سے ہر کمی سے پاک پیدا کیا گیا. کأنک قد خلقت کما تشاء, کیا انہوں نے استعارہ استعمال کیا ہے کہ یعنی اتنی پرفیکشن ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں, اتنی پرفیکشن ہے, اتنی کاملیت ہے کہ محسوس ہوتا ہے جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہوں اور اللہ تعالیٰ ویسے ہی انہیں بناتے جا رہے ہوں. اللہ پوچھ رہے ہوں آپ کے ہاتھ کیسے بناؤں, آپ کی انگلیاں کیسی بناؤں, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہوں کہ انگلی ایسی بنا دیں کہ میں جب چاند کی طرف کروں تو یہ دو ٹکڑے ہو جائے, اور آپ کی آنکھیں کیسی بناؤں ایسی بنا دیں کہ جب میں مٹھی میں بند کنکریوں کی طرف بھی ایک نظر دیکھوں تو وہ کنکریاں بھی کلمہ پڑھنے لگے. کتنی پرفیکشن, کتنی کاملیت اللہ نے عطا فرمائی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو. اور جب آپ کے سامنے کوئی پرفیکٹ نمونہ موجود ہو, کوئی کامل نمونہ موجود ہو, اس کو چھوڑ کر دوسروں کی اتباع اور پیروی کرنا اور دوسروں سے محبت رکھنا اور ان کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کرنا, یہ کوئی عقل مندی کی بات بہرحال نہیں ہو سکتی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کاملیت کا اقرار صرف مسلمان نہیں کرتے, ہمارا تو ایک جذباتی تعلق ہے, ہمارا تو ایک رشتہ ہے, ہماری تو ایک نسبت ہے. میں نے آغاز میں کہا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس نسبت کو ہم اپنی سعادت سمجھتے ہیں, اللہ کا فضل سمجھتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں شامل فرمایا ہے. یہ اب اگلی بات میں انشاءاللہ عرض کروں گا کہ ہم امتی کہلانے کے حقدار ہیں یا نہیں, لیکن بہرحال ایک مثبت انداز میں یہ بات کہہ رہا ہوں کہ یہ ہماری سعادت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں شامل ہے. لیکن آپ ذرا تھوڑی سی وسعت قلبی کا مظاہرہ فرمائیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ صرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ایسے نہیں ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں رتب اللسان ہیں, بلکہ جنہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول نہیں مانا, انہوں نے بھی بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کاملیت کی تعریفیں اپنی کتابوں میں لکھی ہیں. امام راغب رحمہ اللہ سے پوچھا گیا ہے کہ یہ محمد کا جو لفظ ہے اس کا مطلب کیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم, اور کیا خوب تعریف کی ہے, الذی یحمد مرۃ بعد مرۃ. امام راغب کہہ رہے ہیں کہ محمد اسے کہا جاتا ہے, اس ہستی کو, اس شخصیت کو کہا جاتا ہے جس کی تعریف ہر زمانے میں، ہر وقت میں، ہر دور میں، ہر لمحے میں کی جا رہی ہو، اسے محمد کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف و توصیف کا یہ سلسلہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ دنیا میں تشریف لانے سے پہلے بھی موجود تھا، انبیاء علیہ السلام کی کتب میں ذکر موجود تھا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں تو سورہ صف میں آپ جانتے ہیں کہ وہ الفاظ آئے ہیں کہ وَمُبَشِّرٌ بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ احمد، انہوں نے کہا ہے کہ میں تو بشارت دیتا ہوں اس رسول کی صلی اللہ علیہ وسلم جو میرے بعد آنے والے ہیں اور ان کا نام احمد ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ تعریفیں بہرحال پہلے بھی موجود تھیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لے آئے تو یہ تعریف و توصیف کا سلسلہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جمال اور کمال کے اعتراف کا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کامل البشر ہونے کا جو اعتراف ہے، یہ چلتا رہا اور بہرحال آج تک چلتا آ رہا ہے اور قیامت تک انشاءاللہ چلتا رہے گا، اس میں کوئی شک نہیں ہے. یہ ہے آج کی گفتگو کا پہلا حصہ، مثبت حصہ، جسے آپ یہ سمجھ لیں کہ یہ بڑا میٹھا میٹھا معاملہ ہے. اب ذرا میں ایک اور شے کی طرف آپ کو توجہ دلانا چاہ رہا ہوں. میں نے بالکل آغاز میں سورہ توبہ کی آخری دو آیات آپ کے سامنے پڑھی ہے. سورہ توبہ کے حوالے سے یعنی میں گمان کرتا ہوں کہ جیسے ہی سورہ توبہ کا نام آپ کے سامنے آتا ہے تو فوراً ایک بات کلک ہو جاتی ہے ذہن میں، اور وہ یہ ہے کہ سورہ مبارکہ کے شروع میں بسم اللہ جی نہیں ہے، اور جب اہل علم سے اس کی وجہ پوچھتے ہیں کہ یہ واحد سورت ہے جس کے شروع میں بسم اللہ نہیں ہے، تو اہل علم بتاتے ہیں کہ اصل میں معاملہ یہ ہے کہ اس کا آغاز بھی بڑا سخت الفاظ سے ہو رہا ہے، براءت من اللہ ورسولہ، اور پھر اس کے اندر جو احکامات آ رہے ہیں جہاد کے، قتال کے، اور پھر یہ سارے بڑے سخت احکامات. لیکن بہرحال یہ کہ جب آخر کی طرف جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی وہ رحمت ہمارے سامنے کھل کر آتی، اور وہ رحمت کیا ہے، کیا خوبصورت انداز میں اس سورہ مبارکہ کا اختتام ہوا ہے. فرمایا لقد جاءکم رسول من انفسکم، لوگو تمہارے پاس ایک رسول آ گئے تم ہی میں سے. انبیاء علیہ السلام پہلے بھی آتے ہیں، یہ بھی ایک رسول آئے ہیں تم ہی میں سے ہیں، لیکن ان کو اللہ تعالیٰ نے خاص شے عطا فرمائی ہے. وہ کیا ہے ذرا اس کو سمجھیے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رفعتوں عظمتوں کا بیان تو ممکن ہی نہیں ہو سکتا، لیکن یہاں جس خاص پہلو کی طرف میں توجہ دلانا چاہ رہا ہوں، ایک تمہید باندھ کر اور اپنی سعادت سمجھ کر کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت میں چند الفاظ ادا کرنے کا ہمیں بھی موقع مل گیا، تو بہرحال اب جس پہلو کی طرف آ رہا ہوں اس کو سمجھیے گا ذرا. فرمایا یہ کون ہے رسول، عزیز علیہ ما عنتم، یہ وہ رسول ہیں جو تمہاری تکلیف کو اپنے لیے بڑا بوجھل سمجھتے، جو تم سے بڑی محبت کرنے والے ہیں، اپنے ایک ایک امتی سے محبت کرنے والے ہیں، اپنے ایک ایک امتی کا خیال کرنے. کیسے خیال کرنے والے ہیں، میں چند مثالیں عرض کر دیتا ہوں، اور صرف اس ترغیب سے عرض کر رہا ہوں کہ اللہ کرے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں ہم بھی ایسے دیوانے ہو جائیں. آپ سب جانتے ہیں کہ سب سے زیادہ محبوب بیوی کون سی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ. ہم عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے حجرے میں ہیں. ہم عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس امت کی سب سے بڑی فقیہ خاتون، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوب بیوی، جن کی گود میں سر رکھ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہوئے، جن کے ساتھ آخری لمحات گزارے، جن کے حجرے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تدفین ہوئی، وہ ام عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا. اور وہ ریکویسٹ کرتی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج آپ میرے لیے کوئی خاص دعا فرمائیں، آپ آج میرے لیے کوئی خاص دعا فرمائیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرماتے ہیں اللہم اغفر لی عائشہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر، اے اللہ عائشہ کی مغفرت فرما دے، اس کے اگلے پچھلے سارے گناہوں کو معاف فرما دے، اسے جہنم سے آزاد کر دے، اسے جنت میں جگہ عطا فرما دے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی محبوب ترین بیوی کے لیے یہ دعا مانگ رہے ہیں، اور اما عائشہ بڑی خوش ہوتی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں، عائشہ تم اتنی خوش کیوں؟ کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے میرے لیے اتنی خوبصورت دعا مانگی ہے، آپ کو مجھ سے اتنی محبت ہے، آپ کو میرا اتنا خیال ہے، آپ نے میرے لیے دعائیں مانگی ہیں، مجھے بڑی خوشی ہو رہی ہے آپ کی زبان مبارک سے میرے لیے ایسے الفاظ نکلے ہیں۔ اب اگلا جملہ سنیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، میں نے اپنی محبوب ترین بیوی کے ریکویسٹ کرنے پر اس کے لیے جو دعا کی ہے، عائشہ میں وہی دعا روزانہ راتوں کو اٹھ کر رو رو کر اللہ سے اپنی امت کے لیے مانگتا ہوں۔ تم نے تو آج کہا ہے نا کہ میرے لیے دعا کر دیں، تو میں نے یہ الفاظ کہہ دیے، اپنی امت کے لیے تو میں روز راتوں کو اٹھ کر یہ دعا مانگتا ہوں، رو رو کر مانگتا ہوں، میرے لیے، آپ کے لیے۔ رات کا وقت ہے، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نہ فرماتی، میری آنکھ کھلتی ہے تو میں دیکھتی ہوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی چارپائی پر دورے ہو چکے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم آدھا زمین کی طرف ہے اور آدھا چارپائی کے اوپر۔ میں بڑی پریشان ہوتی ہوں، گویا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ طبیعت کی خرابی کا معاملہ ہے، یہ کیا کیفیت ہے؟ تو کہتی ہوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتی ہوں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایسا کیا ہوا جو آپ اس کیفیت میں ہیں؟ آپ کا آدھا جسم چارپائی سے نیچے ہے اور آدھا اوپر، اور آپ دورے ہو چکے ہیں، الٹے ہو چکے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، عائشہ یہ عرب و عجم کا شہنشاہ کہہ رہا ہے، عائشہ مجھے اتنی بھوک لگی ہے کہ اس بھوک کی وجہ سے میرے پیٹ میں درد ہے، اور میں چارپائی کی لکڑی سے اپنے پیٹ کو دبا رہا ہوں تاکہ اس بھوک کا احساس کم کر سکوں۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہتی ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتی، رو پڑی، اور میں نے کہا بنی اسرائیل والوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے من و سلوہ اتار دیا تھا، آپ ایک دفعہ اللہ سے دعا تو کرتے تو اللہ تعالیٰ آپ کے لیے دسترخوان پر ڈشوں کے ڈھیر لگا دیتا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، عائشہ میں نے تو اپنی ساری دعاؤں کو اپنی امت کے لیے مخصوص کر دیا ہے، میں کہتا ہوں مجھ پہ تکلیف آ جائے میری امت پہ نہ آئے۔ عزیزٌ علیہ ما عنت، راتوں کو اٹھ اٹھ کر میرے اور آپ کے لیے رونے والا کون روتا ہے بھائی؟ کون کرتا ہے کسی کے لیے؟ خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں، میں اپنی پوری زندگی اللہ کے نبی کی شریعت کے لیے لگا دوں نا، تو بھی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے لیے بہائے گئے ایک آنسو کا بدلہ نہیں اتار سکتا، ایک آنسو کا بھی نہیں اتار سکتا۔ وہ آیت نازل ہو گئی، اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں، فَإِن تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ، اللہ اگر آپ اپنے امتیوں کے بارے میں کہہ رہے ہیں، اللہ اگر آپ ان کو عذاب دیں تو یہ آپ کے بندے ہیں، ان کے ہیں اعمال ایسے، ان کے کرتوت ایسے ہیں کہ آپ ان کو عذاب دیں، لیکن یا اللہ اگر آپ ان کو معاف کر دیں، تو آپ تو بڑے غفور الرحیم ہیں، آپ تو بڑے بادشاہ ہیں، آپ ان کو معاف کر دیں۔ جب یہ آیت اتری ہے، یہ موسیٰ علیہ السلام ہے، عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی امت کے لیے ایک دفعہ کہا ہو، جب یہ آیت اتری ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوری رات اس آیت کو پڑھتے رہے اور روتے رہے، پڑھتے رہے، روتے رہے، پڑھتے رہے، روتے رہے، یا اللہ یہ تیرے بندے ہیں، اگر تو عذاب دینا چاہے تو دے سکتا ہے، لیکن تو اتنا بڑا بادشاہ ہے، یا اللہ ان کو معاف فرما دے، ان کو معاف فرما دے۔ کون ہے جو میری اور آپ کی اتنی فکر کرنے والا ہے؟ کون ہے جو مجھ سے اور آپ سے اتنی محبت کرنے والا ہے کہ راتوں کو اٹھ اٹھ کر میرے اور آپ کے لیے دعا کرتا ہے؟ صرف زندگی میں نہیں, دنیا سے رخصت ہوتے ہوئے بھی جبرائیل علیہ السلام حاضر ہو گئے, ملک الموت آ گیا ہے, اجازت دیں تو اندر آ جائے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا حکم ہے اللہ کا؟ جبرائیل علیہ السلام نے کہا اللہ تعالیٰ فرماتے میرے نبی سے جا کے پوچھ لینا, اگر اجازت دیں تو اسے اندر لے جانا, اجازت نہ دیں تو واپس لے آنا. کسی کو کائنات میں یہ آپشن نہیں ملی, کسی کو چوائس نہیں ملی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اللہ کیا چاہتے ہیں؟ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ آپ سے ملاقات چاہتا ہے, اللہ آپ سے ملاقات چاہتا. کہا ملک الموت کو اندر بلا لو, میں بھی اپنے اللہ سے ملاقات چاہتا ہوں. موت کا فرشتہ آ گیا ہے, نزع کی کیفیت طاری ہو گئی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت یہ, پیالہ پڑا تھا قریب اور پیالے کے اندر ہاتھ ربوڑتے ہیں اور اپنے چہرے پر مل لیتے, وہ کیفیت طاری ہے. اور اس کیفیت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک سوال کیا ہے, ایک سوال اس نزع کی کیفیت. فرمایا ان للموت سکرات, موت کی سختیاں تو آنی ہیں. لا الہ الا اللہ, اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے, اللہ کے سوا ان موت کی سختیوں سے کوئی بچاوا نہیں. یہ تو معاملہ طاری ہونا ہے, یہ تو کیفیت آنی ہی آنی ہے. لیکن جبرائیل میں تجھ سے صرف ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں. کس کے بارے میں؟ صرف فاطمہ کے بارے میں رضی اللہ تعالیٰ عنہ, صرف علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں, صرف ابو بکر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے بارے میں نہیں. میں تجھ سے پوچھنا چاہتا ہوں کیا میرے امتیوں پر بھی موت کی ایسی تکلیف طاری ہوگی؟ کیا ان پر بھی ایسی سختی آئے گی؟ مجھے ان کی فکر ہو رہی ہے, مجھے ان کی سختی اور تکلیف کا احساس ہو رہا ہے کہ ان پر بھی یہ کیفیت آئے گی. صرف قرون اولیٰ والوں پر نہیں, صرف صحابہ پر نہیں, صرف تابعین پر نہیں, یہ 1450 سال بعد آنے والوں کی بھی فکر اتنی ہی ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اتنی محبت کرنے والے ہیں ہم سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, اور صرف موت کے وقت نہیں, قیامت کے روز بھی, جہاں سب کہہ رہے ہوں گے یا رب امتی امتی یا رب امتی امتی, سب کہہ رہے ہوں گے یا رب نفسی نفسی, اللہ مجھے بچا لے مجھے بچا لے, اور صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے جو فرما رہے ہوں گے یا رب امتی امتی, یا اللہ میری امت, یا اللہ میری امت, یا اللہ میری امت. ہم سے اتنی محبت رکھنے والے رسول کے ساتھ ہم نے کیا کیا؟ آپ ساری میٹھی میٹھی باتیں سنیں گے انشاءاللہ, یہ ساری سارا جو عشرہ گزر رہا ہے اور یہ سارا مہینہ ہی گزر رہا ہے, اس میں ہم ساری وہ باتیں سنیں گے جو آپ کو خوش کریں گے انشاءاللہ. لیکن بہرحال میں جس نقطے کی طرف توجہ دلانا چاہ رہا ہوں کہ جو نبی مجھ سے اتنی محبت کرنے والے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم, میں نے اس نبی کی سنت کے ساتھ کیا کیا؟ میں نے اس نبی کی شریعت کے ساتھ کیا کیا؟ ہم سب الحمدللہ الحمدللہ, ہم سب یہ دعوے دار ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھتے ہیں. اللہ ہمیں اس محبت کا اجر قیامت کے روز عطا فرمائے. لیکن کبھی یہ سوچیں کہ کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی یہ ہماری زندگیوں میں موجود ہے؟ کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے پر چلنے کی ہم نے کبھی کوشش بھی کی ہے؟ کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پہ ہم اسی طرح عمل بھی کرتے ہیں؟ کیا ہماری نجی زندگی سے لے کر ہماری اجتماعی زندگی تک, کیا ہمارے معاملات, کیا ہماری رسومات, کیا ہماری عبادات, کیا ہماری معاشرت, معیشت اور سیاست رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں ہے یا نہیں ہے؟ کبھی سوچیں. فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فمن رغب عن سنتی فلیس منی, جس کو میری سنت سے رغبت نہیں ہے میرا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے, کوئی تعلق نہیں. اتنی محبت کرنے والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ جس نے میری سنت کو چھوڑ دیا میرا اس سے کوئی تعلق نہیں. اتنی محبت کرنے والے نبی فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں قیامت کے روز کھڑا ہوں گا, میں کچھ لوگوں کو دیکھوں گا, میں جان لوں گا کہ یہ میرے امتی ہیں, پہچانے جائیں گے کہ امتی ہیں, اور میں ان کے لیے اپنے بازو پھیلا دوں گا. بازو کس لیے پھیلائے جاتے ہیں بھائی؟ سینے سے لگانے کے لیے. اللہ ہم سب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت بھی قیامت میں نصیب فرمائے. اللہ ہم سب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے سے لگنا نصیب فرمائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں میں ان کے لیے اپنے بازو کھول دوں گا, وہ میری طرف لپک کر آئیں گے, یکا یک فرشتے آئیں گے اور میرے اور ان کے درمیان میں حائل ہو جائیں گے, رکاوٹ بن جائیں گے. میں کہوں گا آنے دو, یہ میری امتی ہیں. اور فرشتے عرض کریں گے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے تو یہ آپ کے امتی, لیکن آپ کے بعد جب آپ کا دین رسوا ہو رہا تھا تو انہوں نے آپ کے دین میں تبدیلیاں پیدا کر لی تھیں, انہوں نے آپ کے دین کے دامن کو ہاتھ سے چھوڑ دیا تھا, انہوں نے آپ کی اتباع کو ہاتھ سے چھوڑ دیا تھا, انہوں نے اپنے آپ کے دین میں بدعتیں ایجاد کر لی تھیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں فرشتوں سے کہوں گا انہیں مجھ سے دور لے جاؤ, میں ان کے چہرے بھی دیکھنا نہیں چاہتا. ہم سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے امیدوار اور طلبگار ہیں, اللہ ہمیں عطا فرمائے. لیکن کبھی آنکھیں بند کر کے ایک لمحے کے لیے سوچیں کہیں میں وہ ہوا جس کی طرف اشارہ کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا کہ اس نے میرے دین کے لیے کچھ نہیں کیا, اسے مجھ سے دور لے جاؤ تو مجھ پر کیا بیتے گی قیامت کے روز. کبھی ایک مرتبہ آنکھیں بند کر کے سوچیں کہ وہ جو پورا ایک گروہ, ایک قوم, ایک جماعت کھڑی ہوگی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی طرف اشارہ کریں گے. سورہ فرقان کی آیت ہے, اللہ فرما رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ لوگوں کے بارے میں فرمائیں گے یا ربی انا قوم اتخذوا هذا القرآن محجورا, اے میرے رب یہ میری قوم کے وہ لوگ ہیں جنہوں نے میرے قرآن کو چھوڑ دیا تھا. کبھی آنکھیں بند کر کے سوچیں کہیں خدا نہ خواستہ میں اس گروہ میں شامل ہوا جو قرآن کو چھوڑ دینے والے تھے, جن کی رحلوں میں تو قرآن موجود تھا, ان کی زندگیوں میں قرآن موجود نہیں تھا. کہیں میں ان لوگوں میں شامل ہوا جن کی اس کی طرف اشارہ کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا انہوں نے میرا قرآن چھوڑ دیا تھا, میرا قیامت کے روز کیا حشر ہوگا. کبھی سوچیں میں صرف دو روایتیں آخری عرض کر رہا ہوں پھر انشاءاللہ اپنی بات ختم کروں گا. سیدنا علی رضی اللہ تعالی پوچھا گیا آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کس قدر محبت, کس قدر محبت. فرمایا محبت تو بیان نہیں کر سکتا, یہ بیان کر سکتا ہوں کہ اگر مجھے اس قدر پیاس لگی ہو کہ میرے گلے میں کانٹے چبھ رہے ہوں اور مجھے محسوس ہو رہا ہو کہ اسی پیاس سے مر جاؤں گا اور موت سر پہ کھڑی ہو اور کوئی شخص ایک پیالے میں ٹھنڈا پانی لے کر آئے اور کہے کہ پانی پیو گے اور میں کہوں گا ہاں پیوں گا اور مجھے ایک ایک قطرے کی حاجت اور طلب ہو اور مجھ پر موت کی کیفیت طاری ہو رہی ہو اور وہ کہے پانی پیو گے یا رسول اللہ کا چہرہ دیکھو گے. محبت یہ ہے میں کہوں گا اس پانی کو گرا دو مجھے میرے نبی کا چہرہ دیکھو صلی اللہ علیہ وسلم. یہ محبت. صلح حدیبیہ کا موقع, صلح لکھی جا رہی ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لکھوا رہے ہیں, سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ لکھ رہے ہیں. لکھو بھائی یہ معاہدہ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور قریش مکہ کے درمیان لکھ دیا. انہوں نے فوراً مخالفین نے اعتراض کیا اگر ہم نے آپ کو اللہ کا رسول مان لیا تو پھر تو مسئلے ختم ہوں گے, سارا جھگڑا یہ کہ ہم آپ کو اللہ کا رسول نہیں مانتے, ہم نے اس معاہدے پہ سائن کر دیے تو گویا ہم نے اقرار کر لیا کہ آپ اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم, لہذا آپ اپنے نام کے ساتھ رسول اللہ کا لفظ کاٹ دیں ورنہ ہم اس معاہدے پہ دستخط نہیں کریں گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے, کہا اچھا علی مصلحت کی بات ہے, مصلحت کی بات ہے, کاٹ دو کاٹ دو. بڑے ادب سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا ہے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا حکم سر آنکھوں پر, میں آپ کے اشارے پر اپنی زندگی نچھاور کرنے کو تیار ہوں, لیکن یہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا یہ علی سے ہو نہ پائے. جس ہاتھ نے آپ کے نام کے ساتھ اللہ کا رسول لکھ دیا وہ کاٹا نہیں جا سکتا, میں نہیں کاٹ سکتا, میرے اندر یہ طاقت نہیں ہے, میرے اندر یہ صلاحیت نہیں ہے کہ میں یہ لفظ آپ کے نام کے ساتھ کاٹ دوں. آپ برا نہ منائیے کہ بہت سخت جملہ ہے لیکن بہرحال دل کا درد ہے اس لیے عرض کر رہا ہوں. کبھی ذرا سوچیں کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہم نے اپنی زندگیوں سے رسول اللہ کا نام کاٹ دیا ہو, کہیں آپ اپنی زندگیوں میں ہم وہ راستہ چھوڑ چکے ہوں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ تھا. اللہ کرے ایسا نہ ہو, اللہ کرے ایسا نہ ہو. لیکن بہرحال اس پہ سوچنے کی, اس پہ غور و فکر کرنے کی, بہت ضرورت, بہت ضرورت. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کی ایک گلی سے گزر رہے ہیں, کنسٹرکشن ہو رہی ہے, ایک گھر بن رہا ہے, اور ذرا گنبد نما گھر بن رہا ہے, گنبد بنایا جا رہا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اس طرح کی کنسٹرکشن پسند نہیں تھی. گنبد سے مراد یہ مساجد کو گنبد کی بات نہیں کر رہا ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ کس کا گھر ہے, کس کی کنسٹرکشن ہو رہی ہے؟ فرما فلاں انصاری صحابی کا گھر ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر کچھ ناگواری کے اثرات آئے بس, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے آگے چل پڑے. تھوڑے دن بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی راستے سے, اسی روڈ سے گزرے تو اس گھر کی جگہ پر ملبے کا ڈھیر پڑا تھا. کہا جس کا گھر ہے اسے بلاؤ. اس صحابی کو بلایا گیا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تو گھر بنا رہا تھا, اتنی ریج سے کنسٹرکشن کر رہا تھا, یہ ملبہ کیسے ہو گیا؟ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے علم میں آیا تھا جب آپ کو بتایا گیا یہ میرا گھر ہے میں بنا رہا ہوں تو آپ کے چہرے پر ناگواری کے اثرات آئے تھے, آپ کو یہ اچھا نہیں لگا تھا, آپ کو مناسب نہیں لگا, کوئی حکم نہیں آیا, کوئی حکم آیا کہ گرا دو, نہیں, صرف آپ کے چہرے پر ناگواری کے اثرات رپورٹ ہوئے تھے. میں نے دیکھے بھی نہیں تھے, مجھے کسی نے آ کر بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر ناگواری کے اثرات تھے. میں نے ایک لمحہ نہیں سوچا, میں نے اپنا گھر گرا کر ملبے کا ڈھیر بنا دیا, میں وہ کام کیوں کروں جس کی وجہ سے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ناگوار محسوس ہو. بھائی کو حلال حرام درجے کی شے تو نہیں تھی, بس ہم ذرا اپنی زندگیوں کو دیکھ لیں اور اپنی روزانہ کا جو ہمارا شیڈیول ہے اس کی ایک لسٹ بنا لیں کہ کہیں کوئی ایسا کام تو نہیں ہے کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں میرا وہ عمل پیش کیا جاتا ہو تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر کہیں ناگواری کے اثرات نہ ہو رہے. میں ممبر پہ بیٹھا ہوں, اس ممبر کی نسبت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ممبر کے ساتھ ہے. پہلے دن ممبر بنا, پہلے دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہلے جو ہے نا وہ ایک سوکھی لکڑی کا تنا تھا, سوکھی لکڑی, نہیں کہ زمین سے لگی ہوئی ہے جو آپ کہیں کہ سائنٹیفکلی بھائی بایولوجیکلی اس کے اندر جان موجود ہے زندگی موجود ہے, نہیں نہیں نہیں, سوکھی لکڑی کا تنا تھا, زمین سے الگ ہو چکا تھا, اپنی بنیادوں سے الگ ہو چکا تھا, صرف تنا تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس پہ ٹیک لگاتے تھے, کھڑے ہوتے تھے اور خطبہ ارشاد فرمایا کرتے تھے. اس تنے حنانا اس کا نام تھا. اب ممبر بن گیا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر آئے اور تشریف فرما ہو گئے. ابن سیرین رحمہ اللہ نے بڑے تفصیل سے اس واقعے کو لکھا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پہ تشریف فرما ہو گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی خطبے کا آغاز نہیں کیا اور مسجد میں کسی کے چیخنے اور رونے کی آواز آنے لگی. صحابہ نے ادھر ادھر دیکھنا شروع کیا, کون رو رہا ہے, کون رو رہا ہے, اور پھر حیرانگی یہ ہوئی کہ ایک تو رونے والا بھی نظر نہیں آ رہا اور دوسری بات یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی خطبہ شروع ہی نہیں کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انذار آخرت فرماتے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دین کی بات فرماتے جس سے کوئی ایسی کیفیت طاری ہوتی, کوئی رقت طاری ہوتی اور آنکھوں سے آنسو نکلتے تو یہ بات سمجھ میں آتی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ابھی خطبے کا آغاز ہی نہیں فرمایا اور ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم آ کر ممبر پہ بیٹھے ہیں اور رونے کی آوازیں آ رہی ہیں. اور ابن سیرین رحمہ اللہ کہہ رہے ہیں کہ رونے کی آوازیں ایسی ہیں کہ گویا انتہائی تکلیف کے ساتھ کوئی رو رہا ہے اور لوگ ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں اور مسجد میں کوئی نہیں رو رہا. یک یک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ممبر سے اترے اور آپ چلتے ہوئے مسجد کے کونے میں گئے جہاں وہ سوکھی لکڑی کا تنا پڑا تھا. اس تو نے حنانا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اپنی باہوں میں لیا, پھر آپ نے اس پہ ہاتھ پھیرنا شروع کیا, پھر ہاتھ پھیرتے گئے پھیرتے گئے پھیرتے گئے اور تدریجن رونے کی آواز کم ہونے لگی. اور جب رونے کی آواز بند ہو گئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور آ کر اپنے ممبر پہ بیٹھ گئے اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگو تم میں سے کوئی نہیں رو رہا تھا, یہ اس تو نے حنانا تھا جو مجھ سے جدا ہونے کی وجہ سے رو رہا تھا, یہ اس تو نے حنانا تھا مجھ سے الگ ہونے کی وجہ سے رو رہا تھا, مجھ سے جدا ہونے کی وجہ سے رو رہا. میں اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اللہ کی قسم اگر میں اسے چپ نہ کراتا یہ قیامت کی صبح تک ایسے ہی روتا رہتا. میرے بھائیو اس تو نے حنانا بن جائے, ہمارے آنسو میں سے چند آنسو اس لیے بھی ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے آنسو بہائے ہیں, ہمارے اعمال ایسے ہو جائیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے والے بن جائیں, ہماری معاشرت, ہماری معیشت, ہماری سیاست, ہمارے نجی اجتماعی معاملات ایسے ہو جائیں کہ معلوم ہو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ امتی ہے جو یہ کام کر رہا ہے. اللہ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے, اللہ ہم سب کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بے پناہ محبت کرنے کی توفیق دے, ان کی اتباع کرنے کی اور ان کے دین کے لیے محنت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات.